ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس سے زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر وافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے بیانات کا عالمی انعکاس. ایران کے خلاف امریکی ایوان نمائندگان کا بل. پرویز مشرف کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ. فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شدت. عراق کی عرضی سالمیت کے تحفظ پر تاکید.
ناظرین یقیناً آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریریں کیں اور اسی طرح نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے نامہ نگاروں سے جو مدلل اور مستحکم اور صاف و شفاف گفتگو کی اس کا وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ میں انعکاس ہوا ہے. جبکہ اسرائیل اور امریکی حکام صدر احمدی نژاد کے ان بیانات سے چراغ پا ہوئے ہیں. کیوں؟ ملاحظہ کیجئے اس تبصرے میں.
امریکہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی تقریروں اور انٹرویوز، بالخصوص کولمبیا یونیورسٹی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، صدر احمد نژاد کی تقریروں کا سیاسی حلقوں اور عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے، جس سے امریکہ اور صہیونی حکام سخت برہم ہوئے ہیں. اسی لیے امریکی حکام اور صہیونی حلقوں نے وسیع کوشش شروع کر دی ہے تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی مدلل اور انتہائی وضاحت کے ساتھ کی گئی تقریر سے عالمی رائے عامہ کے ذہنوں کو منحرف کریں. اس سلسلے میں کولمبیا یونیورسٹی کے سربراہ کے اہانت آمیز اور میزبانی کے اصولوں سے منافی بیانات اور اقدامات کا بھی وہ سہارا لے رہے ہیں تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی مقبولیت کو کم کر سکیں اور انہیں اپنی مدلل بات کہنے سے روک سکیں. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی میزبانوں کے غیر اصولی رویوں کی پرواہ کیے بغیر پوری متانت اور سنجیدگی اور مستدل و مستحکم طریقے سے مختلف عالمی مسائل کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو بیان کیا. صدر احمد نژاد کے منطقی بیان نے جو مشرق وسطی کے بحران، عراق، فلسطین، افغانستان اور ہولوکاسٹ نیز فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں تھے اور جن میں عالمی مسائل کا احاطہ کیے جانے کے ساتھ ساتھ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا بھی ذکر تھا، عالمی رائے عامہ اور یونیورسٹی کے حلقوں کو اش کرنے پر مجبور کر دیا. سی ایس پین چینل سے وابستہ سروے سائٹ کی سروے رپورٹ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت نے ایران کے صدر کے بیانات کی حمایت اور کولمبیا یونیورسٹی کے سربراہ کے غیر انسانی رویے پر تنقید کی ہے. فرانسیسی اخبار لیبریشن نے لکھا ہے کہ نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی تقریر جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے والے دیگر شرکا سے زیادہ پسند کی گئی. فرانس کے ٹیلی ویژن چینل 24 نے بھی اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے صدر کی تقریروں سے امریکی حکام چراغ پا ہو گئے، کیونکہ ایران کے صدر نے امریکہ کی جھوٹی پالیسیوں کی ماہیت کا پردہ چاک کر دیا. امریکہ میں برسر اقتدار سخت گیر ٹولے کے زیر اثر ذرائع ابلاغ نے گرچہ صدر احمد نژاد کے بیانات کے اہم حصوں کو سینسر کر دیا، مگر وہ ان کی پوری تقریر کو حذف یا اسے نظر انداز نہیں کر سکے. فاکس نیوز چینل نے اعلان کیا کہ احمد نژاد نے اپنے دورہ نیو یارک میں اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیے اور امریکی حکومت کو بڑے چیلنج سے دوچار کر دیا. فاکس نیوز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ احمد نژاد نے اپنی تقریروں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا پیغام پہنچایا اور امریکہ کو دنیا کے دیگر ملکوں کے مد مقابل کھڑا کر دیا. دراصل امریکہ اور صہیونی حکام ہی صدر احمد نژاد کی تقریروں سے برہم ہوئے۔ صہیونیوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں صدر احمد نژاد کی تقریر کو ایک المیہ قرار دیا اور کولمبیا یونیورسٹی کے سربراہ کو سزا دیے جانے کی مانگ کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے صدر شمعون پریز نے احمد نژاد کو دعوت دینے کی بنا پر کولمبیا یونیورسٹی کے اقدام پر تنقید کی ہے، لیکن صدر احمد نژاد کے روشن اور واضح بیانات نے عالمی رائے عامہ کو تازہ حقائق سے روشناس کرایا اور امریکی حکام کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے برخلاف عالمی برادری سے بین الاقوامی امن و صلح کی برقراری میں مدد دینے کی اپیل کی ہے۔ بنابراین امریکی اور صہیونی حلقوں کے پروپیگنڈوں کے باوجود نیویارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی مقتدرانہ انداز میں موجودگی انتہائی کامیاب اور مؤثر رہی ہے، وہ بھی اس انداز میں کہ امریکی اور صہیونی حلقوں نے بین الاقوامی میدانوں میں ایران کی کامیاب موجودگی کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں کی ناکامی کا اعتراف کر لیا، اور ساتھ ہی صدر احمد نژاد کے بیانات پر عالمی ذرائع ابلاغ اور سیاسی حلقوں کی توجہ اس بات کی غماز ہے کہ عالمی برادری امریکہ کے برخلاف امن و صلح کی برقراری اور جنگ پسندانہ پالیسیوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔
ناظرین، نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد کی موجودگی اور عالمی سیاسی حلقوں کی توجہ ان کی جانب، آپ نے اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ ملاحظہ فرمایا۔ اس درمیان امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف ایک اور بل منظور کیا ہے جس میں ان کمپنیوں کے خلاف شدید پابندی عائد کرنے کی بات کی گئی ہے جو ایران کے تیل اور گیس کے شعبوں میں تعاون کریں گی۔ مبصرین اسے دوسرے ملکوں میں امریکہ کی کھلی مداخلت قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایران مخالف امریکی بل پہلے ناکام ہوئے ہیں، اس بل کا بھی وہی اشارہ ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
امریکی ایوان نمائندگان نے دوسرے ملکوں کے داخلی معاملات میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے ایک بل منظور کیا ہے جس کی بنیاد پر ان تیل کمپنیوں پر شدید پابندی عائد کر دی جائے گی جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کریں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اپنے اس بل میں امریکی وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرے اور جو کمپنیاں سپاہ پاسداران سے وابستہ ہیں ان کا اقتصادی بائیکاٹ کر دے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسی طرح امریکہ میں ہر طرح کی ایرانی مصنوعات کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے ذریعے ایران کے خلاف اس طرح کے بلوں کی منظوری کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایران کو تو تقریباً اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی امریکہ کی اقتصادی اور سیاسی پابندیوں کا سامنا ہے اور ان پابندیوں میں گزشتہ 28 برسوں میں کبھی کوئی نرمی نہیں آئی، بلکہ تیل اور گیس کے شعبوں میں تو شدت ہی آتی گئی ہے۔ یہ بل ڈیموکریٹڈ نمائندے ٹام لانتوس نے امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیا۔ مذکورہ نمائندے نے اس بل کو لانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ 1997 سے اب تک رائل ڈچ، شیل، ٹوٹل، آنی اور انپیکس جیسی بڑی تیل کمپنیوں نے ایران کے تیل و گیس کے شعبوں میں $100 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے اور امریکہ نے اس طرح کی سرمایہ کاری کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس امریکی ڈیموکریٹک نمائندے کا یہ بیان اس نقطے کو آشکارا کرتا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور ناکابندیوں کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور اس طرح کی ساری کوششیں لاحاصل ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ لانتوس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں من جملہ برطانیہ نے رائل ڈچ و شیل کمپنیوں اور فرانس نے ٹوٹل کمپنی کے ذریعے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو نظر انداز کیا ہے اور وہ ایران کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان ایران کے خلاف پابندیوں کو سخت کر کے عملی طور پر امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پابندی لگا کر امریکی کمپنیوں کو ایران کی منڈیوں میں آنے سے روک دیا ہے اور چونکہ امریکیوں کی ایران کی پرکشش منڈی تک رسائی نہیں ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے یورپی حریفوں کو بھی ایران کے ساتھ تعمیری تعاون سے روک دیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے امریکی وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے امریکہ کی دشمنی بھی نئی نہیں ہے۔ امریکہ اس لیے سپاہ پاسداران کو پسند نہیں کرتا کہ اس سپاہ نے ایران کے اسلامی نظام کی حفاظت اور اس کی تقویت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور سپاہ پاسداران علاقے کی وہ واحد فورس ہے جو سیاسی تحلیل و تجزیے کی حامل ہے۔ اور ہمیشہ امریکہ کی دھمکیوں اور خطرات کے مقابلے میں مضبوط قلعہ ثابت ہوئی ہے۔ تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ سپاہ کے خلاف پابندیاں لگانے سے عملی طور پر سپاہ دفاعی اور فوجی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور زیادہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔
ایران کے خلاف امریکی ایوانی نمائندگان کا ایک اور بل، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ جی ہاں، جہاں آج سپریم کورٹ نے دو عہدوں کے خلاف آئینی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے صدر جنرل پرویز مشرف کو آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جہاں حکومت نے خیر مقدم کیا ہے، وہیں وکلا برادری نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز اور سینئر صحافی و تجزیہ نگار جناب نذیر ناجی۔
آج عدالت کے فیصلے کے بعد وہ جو ایک یہاں کیفیت پائی جاتی تھی بے یقینی کی کہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، وہ میرا خیال اس فیصلے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں سبھی جانتے ہیں کہ یونیفارم میں اگر کوئی آدمی ہو اور اقتدار میں بیٹھا ہو تو اس کا کنٹرول اور طرح کا ہوتا ہے، اور یونیفارم کے بغیر حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو اسی پر ہی اصرار تھا مشرف کے حامیوں کا کہ وہ جو ووٹنگ کے لیے جائیں تو یونیفارم میں جائیں، کیونکہ اگر یونیفارم کے بغیر گئے تو پھر ظاہر طاقت کے مرکز کی طرف ان کی لوگوں کی نگاہیں لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو حکومت کے حامی ممبر ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی فوجی حکومتوں کے حامی، تو فوج کی طاقت کا مرکز جو ہے وہ ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اب جو عملی ہے ان کی جو ہے کہنا چاہیے کہ تذبذب وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ووٹ ان کو آرام سے مل جائیں گے، جس کے بعد وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ بھی اتار دیں گے، اور صدر کی حیثیت سے جب وہ حلف اٹھائیں گے تو وہ بطور مشاہد حسین مسٹر ہوں گے۔ تو اس کے بعد میرا خیال جو تلاتم زیادہ ہونے والا تھا شروع، وہ تو اب نہیں ہوگا، لیکن اس اختلاف پھر سے احتجاجی جو ہے کوششیں وہ جاری رہیں گی، مگر اب ان میں وہ شدت پیدا ہونا مشکل ہے، کیونکہ عموماً احتجاجی طریقے بھی اسی وقت آگے بڑھتی ہیں جب کامیابی کے امکانات زیادہ نظر آئیں۔ تو اب کسی تحریک کا کامیاب ہونا اس لیے مشکل ہے کہ اگر صدر مشرف 5 سال کے لیے منتخب ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو فوج کی نئی قیادت ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ سب انہی کے زیر سایہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے تک تو یہ رشتے باقی رہیں گے، اور اس وقت تک سیاسی نظام آ چکا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز اس میں کر چکے ہوں گے، تو مجھے تو یوں لگتا ہے۔
سامعین، پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں فلسطین کا۔ غزہ پر صہیونی حکومت اور اس کی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اس درمیان صہیونی حکومت کے وزیر جنگ احد بارک نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر وسیع حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ غزہ کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، ملاحظہ کیجیے اس تبصرے میں۔
ایسی حالت میں کہ فلسطینی عوام گزشتہ چند ہفتوں سے بالخصوص غزہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کے شدید حملوں کا شکار ہیں، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی خاک و خون میں غلطہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام فلسطینیوں کو مزید شدید حملوں کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی وزیر جنگ ایہود باراک نے غزہ پر حالیہ وحشیانہ فضائی اور زمینی حملے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اور وسیع حملے کرنے والا ہے۔ صہیونی حکومت ایسی حالت میں حملوں میں شدت لانے کی بات کر رہی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے علاقے پر بھرپور حملے کر رہی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے غزہ پر شدید حملوں کا مقصد فلسطینیوں کی مزاحمت و استقامت کو کمزور کرنا اور غزہ پر قبضہ کرنا ہے۔ صہیونی حکومت طاقت کا مظاہرہ کر کے لبنان کے خلاف گزشتہ 33 روزہ جنگ میں ذلت آمیز شکست اور فلسطینی عوام کی استقامت کے سامنے اپنی ناکامی کو کسی طرح چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حملوں کو جاری رکھنے کی صہیونی حکومت کی دھمکی یہ پیغام ہے کہ ابھی تک اس کے جرائم اس کی مجرمانہ ماہیت کی تسکین نہیں کر سکے ہیں۔ اور وہ مزید حملے کر کے اپنی وحشیانہ خو کو تسکین بخشنا چاہتی ہے۔ صہیونی حکومت غزہ پر شدید حملے کر کے اس علاقے میں پیش روی کرنا چاہتی ہے، لیکن بارہا فلسطین کے مظلوم عوام کی استقامت کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر صہیونی حکومت فلسطینیوں کے مقابلے میں نئی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایسا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جو حملے اس نے غزہ پر کیے ہیں وہ معمولی ہیں، اور اب وسیع حملہ کرنا چاہتی ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور یورپ رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے صہیونی حکومت کی پرامن تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی حکومت غزہ پر حملے تیز کر کے اور اس میں مزید شدت پیدا کرنے کی دھمکی دے کر اپنے توسیع پسندانہ اقدامات کے تئیں رائے عامہ کے رد عمل کا اندازہ لگانا چاہتی ہے۔ لہذا عالمی برادری اور اقوام متحدہ صہیونی حکومت کے خلاف ٹھوس اقدامات کر کے اس حکومت کے جرائم روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
فلسطین میں غزہ کا علاقہ صہیونی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں کی زد میں عالمی برادری اور عالم اسلام کی ذمہ داری۔ آپ نے سیاسی تبصرہ ملاحظہ کیا، اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ سینیٹر جوزف بائیڈن نے عراق کو لسانی قومی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا جو بل پیش کیا تھا اسے امریکی سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔ امریکی سینٹ میں اس بل کو قبول کیے جانے پر عراق میں مختلف گروہوں، طبقوں اور شخصیات نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے اس ناپاک منصوبے پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
گلشن عباس نقوی صاحب، صورتحال آپ کے پیش نظر ہے۔ جوزف بائیڈن کے اس منصوبے پر اور اس قرارداد کے بارے میں آپ کا ابتدان کیا تبصرہ؟
جی ہاں، یہ امریکہ کا ایک انتہائی سازشی جو ہے وہ منصوبہ ہے جو سینٹ کے ذریعے سے امریکی حکومت نے منظر عام پر جو لے کر آئی ہے۔ اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قرارداد جو ہے امریکی صدارتی امیدوار، جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا، جوزف بائیڈن نے پیش کیا، اور امریکی سینٹ نے اس کو قبول کیا۔ اس کی مخالفت میں 23 اور اس کی حمایت میں 75 ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک منصوبہ میں سمجھتا ہوں اس کو جو جوزف بائیڈن کی طرف سے پیش کیا گیا۔ البتہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کافی عرصے سے عراقی تقسیم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات جو ہیں اس میں صہیونیوں کا ہاتھ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عراقی تقسیم جو ہے، یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے، اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس میں صہیونی جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں۔
جی عباس نقوی صاحب، یہ جو صورتحال پیش آئی ہے امریکی سینیٹروں کی طرف سے، ظاہر ہے کہ ان کے ناپاک عزائم کا کم و بیش سب کو ہی علم تھا، لیکن اس طرح کی جو تقسیم بندی ہے اس سے امریکہ کو کیا حاصل ہوگا اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ؟
امریکہ اس سے مختلف مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا مقصد اس کا جو ہے وہ عراق پر اپنا تسلط جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ سن 2003 سے اب تک امریکہ نے عراق پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے۔ دہشت گردوں کو استعمال کیا، باس پارٹی عناصر کے جو بچے کچھے افراد تھے ان کو استعمال کیا، اور مختلف اس نے بدامنی کے بہانے بنائے اس نے، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ عراق میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھ سکے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عراقی عوام نے بہرحال استقامت کا مظاہرہ کیا، سیاسی شخصیات نے تدبر کا مظاہرہ کیا، اور ایک حکومت جو ہے وہ ایسی حکومت کے جو امریکہ کی حامی نہیں ہے اور ملکی مفادات چاہتی ہے، ایسی حکومت برسر اقتدار آئی، اور امریکہ کے مقاصد جو ہیں اس سلسلے میں وہ ناکام ہوئے۔ اب امریکہ اس ذریعے سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں ایک بڑا تو یہی ہے کہ وہ چونکہ عراق کے قومی ذخائر کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے چاہیے کہ عراق پر زیادہ سے زیادہ تسلط جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو وہ یہ جو ہے عراقی تقسیم اس کا ایک راستہ ہے۔ دوسرا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ امریکہ نے جدید مشرق وسطی کا منصوبہ پیش کیا، اور وہ بھی ایسا مشرق وسطیٰ کہ جس کا پائے تخت جو ہے وہ اسرائیل ہو. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس علاقے میں مضبوط ہو. تو اس کے لیے امریکہ کو ضرورت یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو کمزور کیا جائے. اور عراق جو ہے وہ چونکہ نزدیک ترین ملک ہے اسرائیل کے, اور اس کو کمزور کرنے کا ایک راستہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر قومی اور قبائلی بنیادوں پر اس کی تقسیم کر دی جائے اور اسرائیل کو مضبوط کیا جائے, ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کو کمزور کیا جائے. تو یہ یعنی عراقی تقسیم جو ہے وہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے منصوبے کے تناظر میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے, اور یہ بھی ایک بڑا مقصد ہو سکتا ہے.
باسطہ صاحب دیکھیں, یہ جب بات سامنے آئی کہ جوزا بائیڈن نے اس طرح کی قرارداد پیش کی امریکی سینٹ میں اور امریکی سینٹ نے اسے قبول بھی کیا, اس کے بعد عراق میں مختلف طبقوں کی طرف سے, یا یوں کہا جائے کہ سبھی طبقوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا, چاہے وہ کرد ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ سنی ہوں. جبکہ یہ امریکی حکام خود شیعہ اور سنی علاقوں پر ہی اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ان تینوں بڑے طبقوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی عراقی شخصیات کی طرف سے مخالفت کے بعد امریکہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے گا؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکے گا, چونکہ اگرچہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ عراقی عوام کے یا عراقی سیاسی جماعتوں کے, مثلا کردوں کے اور سنی شیعہ کے اختلافات بہرحال پائے جاتے ہیں, ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. ہر ملک میں ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جو قومی مفادات ہوتے ہیں اس پہ قومیں جو ہیں متفق ہوتی ہیں, اور یہی چیز جو ہے عراق میں ہم دیکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ نوری مالکی کی حکومت کے خلاف امریکی سازش پر ایک دڑا قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور نوری مالکی کی حکومت کو گرانے کے لیے تھا, وہ بغاوت اور اس طرح کی باتیں بھی منظر عام پر آئیں اور سیاسی اتحاد جو ہے قائم کرنے کی باتیں ہوئیں. تو یہ سب جو ہے عراق کے اندر اختلافات تو پائے جاتے ہیں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کرد, شیعہ اور سنی سب کے سب جو ہیں وہ اپنے ملک کی خود مختاری, اپنے ملک کی حاکمیت اعلیٰ پر سب کے سب متفق نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر یہاں پر شیعہ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیشہ اور ہر موقع پر اتحاد کی دعوت دی ہے. آپ دیکھیں کہ سامرہ کے واقعات جو ہوئے اور تشدد کا جب بھی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, دشمن چاہتا یہ ہے کہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں, شیعہ کرد آپس میں لڑیں, کرد سنی آپس میں لڑیں, مختلف قبائل اور مختلف قومیں آپس میں لڑیں, لیکن وہاں پر آیت اللہ سیستانی کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور سب کو متحد وہ رکھتے ہیں, اور اب تک یعنی عراق کے اتحاد میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے آیت اللہ سیستانی کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بزرگ شخصیات جو ہیں کہ جن پر سب کا اتفاق ہے, ان کی موجودگی میں جو ہے امریکہ کو شکست ہی ہوگی.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا عباس نوقی صاحب. یقیناً ایسے ہی ہے, بھی گزشتہ دو تین دنوں کے دوران عراق کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے, حتی طارق ہاشمی جو توافق فرنڈ جو سنی سیاسی پارٹیوں کا اتحاد ہے اس کے لیڈر ہیں اور عراق کے نائب صدر, انہوں نے نجف اشرف میں مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی. اسی طریقے سے کرد رہنما ملاقات کر چکے ہیں, متحدہ الائنس کے رہنما اور دیگر پارٹیوں کے رہنما ان سے ملاقات کر چکے ہیں. تو یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں اور نشاندہی کرتی ہیں کہ عراقی عوام ممکن ہے کہ اختلافی نظریات رکھتے ہوں, لیکن جہاں پر قومی وفاق کا مسئلہ ہوگا وہاں پر سب متفق ہیں اور سب علماء اور مراجع کرام کے گرد ہی اپنے اس ہدف اور نصب العین کے لیے متحد اور منسجم ہیں, اور انشاءاللہ یقیناً ایسی ہوگا اور امریکہ کو اپنے اس ناپاک منصوبے میں. تو ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو پروگرام زاویہ نگاہ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ, فی امان اللہ. بہت شکریہ.
شکریہ.